پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے عابد قدر غموں سے بھرایا تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ چلے اور ٹہ گئے پلے تھے چلے اور ٹہ گئے روزہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے روزہ رسول کا نظر آیا بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے ماں بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو دیے سایہ کیا کسی نے ردا کا روداد کربلا کی سنایا کیے ماں روداد کربلا کی سنایا صغرا کو دے سکینا دلاسا تو رو دیے صغرا کو دے سکینا دلاسا تو رو فرماتے تھے شہید ہوئے اخربار बेशीर को किसी ने जो पूछा तो रो दिए, बेशीर को किसी ने जो पूछा तो रो दिए। अब्बास की वफ़ा का शुजात का ज़िक्र था, शुजात का ज़िक्र था। बेटे ने आके बाप को पूछा तो रो दिए, बेटे ने आके बाप को पूछा तो रो दिए। खरीब शहर मदीना तो रो दिए, आबिद का दिल गमों से भराया तो रो दिए।
पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।
पयाम आज़मी साहब का एक मरसिया था, बैस में आंसू, उसके चन अशआर पे चले। हासिले गर्म जज्बात वफा है आंसू, जीनत अंजुमन सिद्क सफा है आंसू, रौनक जादे तस्लीम रज़ा है आंसू, دوستو درد محبت کی دوا ہے آنسو، دل سلگ جائے جو اشکوں کو روانی نہ ملے، آگوں کیسے بجھائے جسے پانی نہ ملے، آگوں کیسے بجھائے جسے پانی نہ ملے، دل جو سینے میں ہے زندہ تو بہیں گے آنسو، خون دوڑے گا رگوں میں تو بنیں گے آنسو، ابر جذبات اٹھیں گے تو گریں گے آنسو، نبض جنبش میں ہے جب تک نہ رکیں گے آنسو، شمع بجھ جائے تو محفل میں دھیرا ہو جائے، تر نہ ہو آنکھ جو انسان کی تو اندھا ہو جائے، شام تنہائی وحشت میں سارا ہے یہی، غم کے طوفان جب اٹھے تو کنارا ہے، جو چمکتا ہے شب غم میں وہ تارا ہے یہی، آنکھ کہتی ہے کہ قدرت کا اشارہ ہے، اشکوں میں بھیگ کے خوشیوں کا سمر ڈھلتا ہے، جب برستا ہے نسان تو گہر ڈھلتا ہے، انہی اشکوں سے رواں ہے رگ ہستی ملوں، انہی اشکوں سے ہے سرسبز جہان من تو، انہی اشکوں سے چھلکتا ہے عبادت کا لہو، گونجتی ہے انہی اشکوں سے صدائے آہو، چاک دامن دامن عبادت کو رفو کرتے ہیں، اٹھ کے راتوں کو جو اشکوں سے وضو کرتے ہیں، نور حق دامن ہستی میں سمو لیتے ہیں، گل احساس کو اشکوں سے بھگو لیتے ہیں، داغ آئینے کردار سے دھو لیتے ہیں، قابل رشک ہے وہ لوگ جو رو لیتے ہیں، ایک خطرہ جو مسلے پر ٹپک جاتا ہے، دامن رحمت مولا میں جگہ پاتا ہے، دیدے غور سے دیکھو تو انہیں اشکوں کا سر، جہاں جل جاتے ہیں اظہار بیاں کے پیکر، بات جب ہوتی ہے الفاظ کی حد سے باہر، اس کو کہنے میں زمانے سے یہی دید تر، اس کو کہتے ہیں زمانے سے یہی دید تر، یہ بھی ایک طرز بیان ہے، انہیں آنسو نہ کہو، بے زبانوں کی زبان ہے انہیں آنسو نہ کہو، جس کو احساس محبت ہے وہ روئے گا ضرور، جس کے سینے میں حرارت ہے وہ روئے گا ضرور، درد جس دل میں امانت ہے وہ روئے گا ضرور، جس کو کچھ خوف مشیت ہے وہ روئے گا ضرور، وقت پڑ جائے تو ہر اہل زمین روتا ہے، صرف شیطان زمانے میں نہیں روتا ہے، اہل دل روئے ہیں صاحب نظراں روئے ہیں، صاحب درد بسد آہ و فغاں روئے ہیں، غم حمزہ میں شہ کون و مکاں روئے ہیں، ہم ہے کیا چیز رسول دو جہاں روئے ہیں، رونے والوں کو جو رکھو گے خطا کاروں میں، انبیاء بھی نظر آئیں گے گناہ گاروں میں، انبیاء بھی نظر آئیں گے گناہ گاروں میں، کاش تم نے بھی کبھی اشک بہایا ہوتا، کبھی روتے کبھی غیروں کو رلایا ہوتا، پلکھوں پر ٹوٹ کے تارا کوئی آیا ہوتا، غم مظلوم کو سینے سے لگایا ہوتا، دل کی سوکھی ہوئی دیواروں کو خون ملتا ہے، رو کے دیکھو تو کبھی کتنا سکون ملتا ہے، روح بے چین نظر تشنا دہن رہتی ہے، غم جا رہتا ہے نے فکر بدن رہتی ہے، اشک جب تک نہ بہے دل میں گھٹن رہتی ہے، آنکھ ہو خشک تو سینے میں جلن رہتی ہے، چشم خوبار جو دیر جو کچھ دیر ٹہر جاتی ہے، کان میں گریے زہرا کی صدا آتی ہے، کہتی ہے بے قصو دلگیر پرونے والوں، ستم لشکر بے پیر پرونے والوں، کشتے خنجر و شمشیر پرونے والوں، زندہ باد میرے شبیر پرونے والوں، کیا کروں گی جو تہ دست سوالی رہ جا، رونے والو میرا رومال نہ خالی رہ جا، جب بہاتے ہیں غم و درد کے مارے آنسو، بنتے ہیں دیدے زہرا میں ستارے آنسو، کہتی ہے رحمت حق لاؤ یہ پیارے آنسو، مرہم زخم محبت ہے تمہارے آنسو، فاطمہ جذبے محبت کا سلا دیتی ہے، دیکھتی ہے ہمیں روتے تو دعا دیتی ہے، شور تھا فوج میں ہر بی بی کی چادر لے لو، تھی بیو کی صدا ہائے پکارے کس کو، تکتی تھی چاروں طرف والی سکینہ رو رو، مائیں سمجھاتی تھی بچی کو کسے ڈھونڈتی ہو، اے میری لال نہیں اب کوئی آنے والا، سو گیا خاک پاسینے پسلانے والا، بچے سہمے تھے غم و درد کے مارے چپ تھے، چاند تھا غم کی گھٹاؤں میں ستارے چپ تھے، موج خاموش تھی دریا کے کنارے چپ تھے، رات ڈوبی تھی اندھیروں میں نظارے چپ تھے، دور جنگل میں بس ایک سوختہ جروتی تھی، بیٹے کی لاش پر شاید کوئی ماروتی تھی، سو گیا رات کی باہوں میں جو میدان بلا اور مظلوم سکینہ کو پدر یاد آیا نکلے خیمے سے اندھیرے میں وہ مجبور جفا ہر قدم پر یہ صدا تھی کہ کہاں ہو بابا بھولے اس پیاسی کو عباس دلاور کی طرح تم بھی میدان سے نہ نکلے علی اکبر کی طرح پانی دیتا ہے کوئی اور نہ غذا دیتا ہے ماں کی گودی میں جب بیٹھوں تو اٹھا دیتا ہے پانی دیتا ہے کوئی اور نہ غذا دیتا ہے ماں کی گودی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دیتا ہے بے پدر دیکھ کے ہر ایک رلا دیتا ہے جو بھی آتا ہے تماچا وہ لگا دیتا ہے کیسے بھڑکے ہوئے شولوں سے نکل جاتی میں پھوپھی اماں نہ بچا لیتی تو مر جاتی میں کوئی سنتا نہیں فریاد بلکتی ہوں میں اب تو خیموں کی طرف دیکھ کے ڈرتی ہوں میں آپ کی راہ بڑی دیر سے تکتی ہوں میں علم ہے آپ کو دو روز کی پیاسی ہوں میں غم نصیبوں کو دم آب و غذا کچھ نہ ملا ہو گئی شام تماچوں کے سوا کچھ نہ ملا اف منہنی سی مسافر وہ رہے غم کا سفر یا علی کہتی تھی گھبرا کے جو لگتی ٹھوکر آتی تھی بن کے صداؤں میں جو خوشبو پدر مطمئن ہو کے ٹہر جاتا تھا ننا سجگر کہتی تھی رو کے بلاؤں کا بسیرا ہے بہت انگلیاں تھام لو بابا کے اندھیرا ہے بہت کہتی تھی رو کے بس اب خاک سے اٹھو بابا اپنی آغوش میں بے کس کو چھپا لو بابا سو رہا ہے کہیں جنگل میں جگا لو بابا میرے بھیا علی اصغر کو اٹھا لو بابا وہ اثر تھا کہ فضا دشت کی تھرانے لگی ایک بہ ایک حلقے بریداں سے صدا آنے لگی آئی آواز شہیدی جو سہارا بن کر رکھ دیا سینے شبیر پہ مظلوم نے سر لب پہ تھا ہائے پدر ہائے پدر ہائے پدر دل معصوم کے جذبات بتاؤں کیوں کر رو کے کہتی تھی یہی حشر اٹھوں گی میں اب تمہیں چھوڑ کے میدان میں نہ جاؤں گی میں جس میں شے سے کبھی گھبرا کے نکالے سوفار ڈھونڈتی تھی کبھی گیسو شہ عرش وقار چاہتی تھی کبھی رخسار پر رکھتے رخسار ہاتھ پھیلایا کہ لگ جائے گلے سے ایک بار उफ वो बच्ची जो अंधेरों में सहर ढूंढती थी, बाप की लाश से लुपटी हुई सर ढूंढती थी, कहती थी रो के बस अब खाक से उठो बाबा, आह करती थी तो हिल जाता था मैदान भला, रोने वालों ना सुनो तस्करे जुल्म जफा, किस तरह बच्ची हुई बाप के सीने से जुदा, लाश शब्बीर की मैदान में थर्राती रही, देर तक शिमर के दुर्रों की सदा आती रही। सलाम आप लोग सलात पढ़ते हो, एक जगह हो जाए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम।
السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کے لیے، علماء عرفاء فقہاء شہداء کے ہمارے مرحومین شامل فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد و آل جن فرج۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ و آل محمد و عجل فرجہم۔ پروردگار کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دین نصیب فرمایا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ان کی راہ پر چلنے والوں میں قرار فرمائے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو حق کے تابع داروں میں قرار فرمائے، پرچم حق کی خاطر جان دینے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ. وقت کے امام کی زیارت کی سعادت کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم نے انسان کو جن امتیازات کے ساتھ اور جن صلاحیتوں کے ساتھ خلق فرمایا ہے، ان صلاحیتوں میں سے کوئی بھی صلاحیت شاید جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہدف معین کرنے سے بڑھ کر نہیں ہے. ہمیں بہت ساری صلاحیتیں ہیں جو جسمانی اعتبار سے بھی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو فکر کے اعتبار سے ہیں. جسمانی اعتبار سے ہماری کوئی صلاحیت ایسی نہیں ہے جو ہمیں جانوروں سے بہتر کر سکے. جانوروں میں ہماری تمام جسمانی صلاحیتوں کے مقابلے میں بہتر صلاحیتیں موجود ہیں. دیکھنا، سونگنا، چکھنا، پھرنا، گھومنا، طاقت، یہ سب جانوروں میں ہم سے بہتر ہے. سوچنے سمجھنے کے معاملے میں بھی وہ جو کنونشنل فکر ہے وہ یہ ہے کہ جانور بالکل نہیں سوچ سکتا، بالکل نہیں سمجھ سکتا. پھر اپنے خیر ہے کہ شاید بہت سارے تجربوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جانور بھی کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ سکتا ہے، کم از کم پہچان تو سکتا ہے. مثلا جانور اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے اور اتنی صلاحیت اس کے اندر ہے، اور بہت ساری نشانیاں دوسری ہیں. لیکن ایک خوبی انسان کے اندر ہے، انسان ہدف بنا سکتا ہے، جانور ہدف تبدیل نہیں کر سکتا. اگر میں مثال میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہے. اگر آج سے 1 ارب سال پہلے، البتہ اس زمانے میں شاید ایکو سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوا ہوگا، لیکن کتنے ہی سال پہلے اگر شہد کی مکھی شہد بنا رہی تھی، آج بھی شہد ہی بنا رہی ہے، ہدف تبدیل نہیں کر سکتی. یعنی شہد کی مکھی نہیں سوچ سکتی کہ میں مثال کے طور پر 1 لاکھ سال پہلے شہد بنا رہی تھی، اب بڑھ کر کچھ اور دیکھوں یا کوئی اور پروڈکٹ جس کی زیادہ ڈیمانڈ ہو. مثال کے طور پر تو شہد بنا رہی تھی، شہد ہی بنائے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی. یہ ترہ امتیاز انسان کے پاس ہے، اور یہ بہت خوبصورت اسٹڈیز ہیں کہ انسان کے پاس یہ جو ترہ امتیاز ہے اس کی نشانی کیا رہی ہے. جو انسان سے نزدیک ترین جانور ہیں، اس میں اور انسان میں کتنا سا فرق تھا جس نے اتنا بڑا فرق بنا دیا. آپ انسان کی مثال کے طور پر 50,000 سال پہلے کی صورتحال سوچئے، تو اس کے جو نزدیک ترین جانور تھا وہ 50,000 سال پہلے پر ہی کھڑا ہوا ہے، اور یہ والا جو تھا یہ 50,000 سال میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے. دونوں کا فرق کہاں پر ہے؟ تو فزیکلی بیان کرتے ہیں کہ دونوں کا جو فزیکل ڈفرینس ہے وہ، بہت معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر کبھی کام کیا، تو وہ کہتے ہیں دونوں کا جو فزیکل ڈفرینس ہے وہ صرف کولے کی ہڈی میں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اب ذرا احمقانہ بات ہے کہ صرف کولے کی ہڈی کی وجہ سے مینہٹن بناؤ. اتنی بڑی سویلائزیشن صرف کولے کی ہڈی کے زیادہ پھیلنے یا کم پھیلنے کی وجہ سے بنی ہوئی ہوگی، ظاہر کچھ اور ہوا ہوگا. عقل کا بھی تو ایک فرق دیکھنا پڑے گا ہمیں. تو جو عقل کا فرق ہے وہ کیا ہے؟ انسان ہدف بنا سکتا ہے، اور انسان کی جتنی بھی قیمت ہوتی ہے وہ کام پہ نہیں ہوتی ہے، اس کے ہدف پہ ہوتی ہے، اور ہدف کے حاصل کرنے پہ بھی نہیں ہوتی ہے، اس ہدف پہ ہوتی ہے جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے، چاہے حاصل نہ ہوا ہو، چاہے حاصل نہ ہوا ہو. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد عجل فرج. یہ جو آخری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، انسان کی قیمت اس کے ہدف پہ ہوتی ہے، اور اس ہدف پہ نہیں ہوتی ہے جو اس نے حاصل کر لیا ہو، اس ہدف پہ ہوتی ہے جو شاید حاصل نہ ہوا ہو، ذہن میں ہو، اتنا بھی کافی ہے، اس پہ ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی نے یہ ہدف رکھا تھا کہ وہ اپنے ملک کو آزادی دلائے گا، دنیا کے مفاہیم کے اندر کہ وہ ملک کو آزادی دلائے گا. فرض کریں آزادی نہیں دلا سکا، لیکن آزادی دلانے کی راہ میں مارا گیا، تو اس انسان کی جو قدر و قیمت ہوگی اس پہ نہیں ہوگی کہ ملک آزاد ہوا یا نہیں ہوا، نہیں، اس پہ طے پائے گی کہ اس کا ہدف کم سے کم آزادی تھا جس کی خاطر اس نے جان دے دی. حاصل نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں، ہم سب ایسے ہی ہیں. تو آپ اور میں اپنے آپ سے ایک سوال کر سکتے ہیں, اور بالکل ایک آنسٹ کوشچن, ہم لوگوں کی زندگی کا ہدف کیا ہے, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, کس ہدف اور مقصد کے لیے جی رہے ہیں. اچھا جیسے ہی میں میرا جیسا آدمی مثال کے طور پر اپنے آپ سے پوچھے گا نا کہ بھئی آپ کس ہدف اور مقصد کے لیے جی رہے ہیں, تو دنیا میں جو اعلیٰ ترین ہدف ہوگا وہ میں اپنے لیے بیان کر دوں گا. کہنے میں کیا جا رہا ہے, آپ مجھ سے پوچھیں بھائی مولانا صاحب آپ کس ہدف کے لیے جی رہے ہیں, تو میں نے عرض کیا جو دنیا کا اعلیٰ ترین ہدف میرے ذہن میں آئے گا وہ فوراً میں اپنی زبان سے جاری کر دوں گا کہ بھائی میں تو اس ہدف کے لیے جی رہا ہوں. تو اس کے بعد آپ کا کام یہ ہوگا کہ وہ آپ مجھ سے کہیں گے کہ اگر آپ واقعاً اس ہدف کے لیے جی رہے ہیں تو ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کتنی ریسورسز اس ہدف پہ لگائی ہیں. واقعاً اگر آپ کی زندگی کا ہدف یہی ہے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کے ٹائم میں سے, آپ نے اپنی صلاحیتوں میں سے, اپنی توانائیوں میں سے کتنے پرسنٹ کو اس ہدف پہ لگایا ہوا ہے, تو یہ پتا چلے گا کہ بھئی زندگی کا اصلی ہدف یہی ہے یا زندگی کا اصلی ہدف کوئی اور ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا, اس کا مطلب ہے آپ یہ دیکھیے گا کہ مثلا جو کچھ اب تک آپ کی لائف کی اچیومنٹس تھیں ان کو جمع کر کے کتنے پرسنٹ آپ نے کس ہدف پہ لگائی ہوئی ہیں, کس کے لیے آپ کیئر کرتے ہیں. ایک پیرامیٹر بنانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ذہن کے اندر, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اچھا ہماری کوشش کیا ہے, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ میں اور آپ لفظوں کے ہیر پھیر سے نکل کر حقیقت تک پہنچیں. اچھا مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے, ہم انسان اتنے بعض اوقات مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ میں آپ کی طبیعت کی تبدیلی کی خاطر, اس کو مزاحن کہتے ہیں تفنن تبع, صحیح, یعنی آپ کی طبیعت میں تھوڑا سا تبدیلی لانے کی خاطر, پھر بریکٹ کے اندر ایک اور کانسیپٹ, ایک اور مفہوم کے ساتھ, اضافی مفہوم کے ساتھ, وہ یہ کہ لطیفے بہت سوچ سمجھ کے بنائے جاتے ہیں. لطیفہ ہوتا ہے ہنسانے کے لیے, لیکن لطیفے بنانے والے لوگ ہنسانے والے نہیں ہوتے. یہ جو لطیفے بنانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بہت سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں, یہ ہنسانے والے نہیں ہوتے, جو میں ابھی تک سمجھ پایا ہوں. لطیفہ ہوتا ہنسانے کے لیے ہے, لیکن جو بنا رہا ہوتا ہے اس کا ہدف ہنسانا نہیں ہوتا, وہ کچھ کنوے کرنا چاہتا ہے. وہ بہت استاد ہوتا ہے اپنے کام کا. لطیفہ بنانا آسان کام نہیں ہے, بہت مہارت کا کام ہے. مثال کے طور پر جو ہمارے کلچر میں, سب کانٹیننٹ کے کلچر میں لطیفے بنانے والے تھے, انہوں نے ایک کیریکٹر بنایا لطیفوں کے اندر انتہائی خوبصورت, اپنی دانش میں انتہائی خطرناک حقیقت میں, اور وہ ہے ملا نصیر الدین کا. ملا نصیر الدین جیسے آپ نے سنا, آپ کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے فکر کے اندر گدگدی ہو گئی, صحیح ہے کہ نہیں ہوئی ہوگی, لیکن بہرحال فکر کے اندر ہو گئی کہ ہاں کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ اس بنانے والے کی کریشن کی طاقت ہے. کہ ابھی میں نے اس کے نام کا کوئی لطیفہ نہیں سنایا آپ کو, لیکن اس کا نام سنتے ہی آپ کی فکر کے اندر کچھ نہ کچھ ایک مسکراہٹ سی آ گئی. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ ملا نصیر الدین ہے کون؟ یہ ملا کا لفظ بدنام کب سے ہوا؟ یہ میں اپنی خدمت میں عرض کرتا چلوں, اسلامک ٹرمنالوجی میں مقدس ترین ٹائٹلز جو کسی ایک شخص کے لیے دیے جاتے تھے اس میں سے ایک ملا تھا. مقدس ترین ٹائٹلز جو کسی شخص کو دیے جاتے تھے اس میں سے ایک ملا تھا, اور ایک اور بھی تھا مظلوم ٹائٹل, وہ تھا علامہ. دونوں مظلوم ہو گئے. جو سب سے زیادہ ریسپیکٹ فل ٹائٹلز تھے ہمارے پاس کسی ایک بندے کو دینے کے لیے, ان میں سے ایک ملا تھا. اچھا ملا کا مطلب کیا تھا؟ ملا عربی میں کہتے ہیں بھرے ہونے کو. مل الارض مثلا زمین بھر گئی, یم لا الارض جیسے میں نے کل آپ کو خدمت میں عرض کیا زمین کو بھر دے گا, بھرا ہونا ملا کہتے تھے. ملا کیسے کہتے تھے؟ جو علم سے بھرا ہوتا تھا وہ تھا ملا. علامہ کیسے کہتے تھے؟ علم, عالم, عالم یعنی صاحب علم, اور علامہ جو علم کے حصول میں اور علم کے ہونے میں کمال پہ پہنچا ہوا, اسے کہتے تھے علامہ. اب پاکستان میں ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کو کسی نے کہا کہ ہم علامہ فلاں کو بلاتے ہیں، تو وہ تشریف لے آئے، ظاہر ہے کہ اب کوئی بلائے گا تو عام ممبر پہ تو آنا ہی پڑے گا، تو وہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اگر علامہ کا وہ مطلب رہے ہو جو واقعی مطلب ہے تو اتنا بڑا میں نہیں ہوں، اور علامہ کا وہ مطلب رہے ہو جو ہمارے معاشرے میں ہے تو اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں، اب اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے معاشروں کے اندر، ٹرمنالوجیز خراب ہو جاتی ہیں۔ ملا کی ٹرمنالوجی خراب ہو گئی، بڑی خوبصورت ٹرمنالوجی، ملا احمد نراقی، میرا جس عروج السعادہ کتاب کے رائٹر کا نام ملا تھا، ملا ٹائٹل تھا، مقدس شرین میں سے ایک، وہ خراب ہو گیا، ملا پڑ گیا ملا نصیر الدین کا۔ اب جس نے ڈالا کیا اس بیچارے نے اتفاق سے ڈالا ہے؟ نہیں، اس نے سوچ سمجھ کے ایک کریکٹر کریٹ کیا ہے۔ کیوں؟ اس کو کسی پروفیشن کو اور کسی ٹائٹل کو بدنام کرنا تھا۔ مثلا سب کانٹیننٹ کے اندر آپ دیکھیں فلاسفر مسخروں میں ہے یا نہیں ہے؟ فلسفی مسخروں میں ہے، اس کے اوپر لطیفے بنے ہوئے ہیں، کیوں؟ بہت سادہ سا کام ہے، کسی بھی معاشرے سے فلسفی کو نکال دو، باقی سب کے سب تو پیچھے چلنے والے رہ جاتے ہیں، اور جس قوم میں فلسفی اور سوچنے سمجھنے والے لوگ نہ ہوں اسے کسی بھی راستے پہ چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو جو لطیفے بنانے والے ہوتے ہیں بڑے استاد ہوتے ہیں، بڑے دیکھ کے بناتے ہیں اور بہت چھانٹ کے بناتے ہیں، تو انہوں نے بنایا ملا نصیر الدین، تاکہ وہ جو آپ کے پاس فل آف کیپیسٹی لوگ تھے ان کا ستیہ ناس ہو جائے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہ رہے۔ اب اس کے اوپر جو لطیفے بنائے وہ بھی بڑے عجیب و غریب بنائے، مثلاً اب اس پس منظر پہ کون اس لطیفے پہ ہنسے گا، لیکن باہر میں سنا دیتا ہوں تاکہ میں اپنی بات میں استعمال کر لوں اسے۔ اس میں یہ تھا کہ کہتے ہیں ملا نصیر الدین کہیں پہ کھڑے تھے اور وہاں پہ چوراہا تھا، وہاں پہ ہجوم بازار کے اندر بے انتہا تھا، تو ایک آدمی ملا کے پاس آیا، اس نے کہا کہ دیکھو کتنا آج رش ہوا ہوا یہاں پر، یہاں تو چلنا بھی دو بار ہو گیا۔ تو ملا نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو یہاں سے بھگانا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نے کہا ملا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے لوگ یہاں سے چلے جائیں؟ کہ نہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ تو ملا نے زور سے کہا کہ وہ جو اگلے چوراہے پہ حلوا دے رہے ہیں تم جا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کون سا حلوا؟ تو ایک اور آدمی تھا، اس نے کہا کون سا بھائی؟ تو ملا نے کہا وہ جو اگلے چوراہے پہ دے رہے ہیں۔ تو وہ آدمی جو دوسرا والا تھا، ابھی یہ والا تو بےچارا پوچھ ہی رہا تھا ملا کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ دوسرا والا کہنے کا اچھا دے رہے ہیں، تو وہ چلا گیا۔ تو اس نے کہا کہ ارے وہ دیکھو وہ جا بھی رہا ہے، اسی سے کہا وہ دیکھو وہ جا بھی رہا ہے۔ تو ایک اور کہاں جا رہا ہے بھائی، وہ جو حلوا دے رہے ہیں وہ لینے کے لیے جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ آدمی جا بھی رہا ہے۔ چار آدمی اور چلنا شروع ہوئے، مولانا نے کہا دیکھو یہ چار آدمی جا رہے ہیں، تمہیں دیر ہو جائے گی، اور لوگ بھاگنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا بھائی سارے لوگ وہاں بھاگ رہے ہیں، وہ اگلے چوراہے پہ کوئی حلوا دے رہا ہے اس کو لینے کے لیے۔ تو اس آدمی نے ملا سے کہا ملا کمال کر دیا یار، تم نے تو سارے بندے بھگا دیے۔ تو ملا نے کہا اچھا میں بھی آتا ہوں ابھی۔ کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے کا شاید دے ہی رہے ہو شاید دے ہی رہے ہو۔ اچھا یہ تو ایک لطیفہ تھا ظاہر ہے، اچھا اس لطیفے میں تھیم کیا ہے؟ انسان کبھی اپنے ہی بنائے ہوئے جھوٹ میں خود بھی پھنس جاتا ہے، بنایا تو دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے تھا، خود بھی بیوقوف بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دوسروں کے لیے کہہ رہا تھا میں متقی ہوں متقی ہوں متقی ہوں، کچھ مہینے کے بعد سوچنے لگا شاید میں واقعا متقی ہوں گا۔ اچھا یہ شروع کس نے کیا تھا؟ میں نے خود۔ کس کے لیے کیا تھا؟ دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ پھر کون پھنسا اس میں؟ خود ہی۔ یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، ہاں ہوتا ہے، ایک بناتا ہے پھر اپنے بنائے ہوئے میں خود ہی پھنس جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی دوسرے نے اس سے پوچھا بھائی تمہاری زندگی کا ہدف کیا ہے؟ اس نے مقدس ترین ہدف بتا دیا، یہ میری زندگی کا ہدف ہے، تھا یا نہیں تھا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کچھ عرصے تک یہ بات چلتی رہی اور آہستہ آہستہ یہ اپنے آپ کو خود ہی تلقین کر کے بیٹھ گیا کہ واقعا یہی ہدف ہے، تھا نہیں۔ اچھا کیا ایسا امکان ہے کہ میں اپنے ہی بنائے ہوئے ایسے کسی فرضیے میں پھنس چکا ہوں؟ ہاں امکان تو ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ پھر میں کیا کروں کہ میں اپنے کہے ہوئے پر، جو حتیٰ میرا ذہن مجھ سے کہہ رہا ہے، اس پہ اعتماد نہ کروں، میں اپنے کہے ہوئے کا بھی ٹیسٹ رکھوں، اپنے کہے ہوئے کا بھی ٹیسٹ رکھوں، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دوسروں کو کہتے کہتے اپنے آپ کو بیوقوف بنانا شروع کر گیا ہوں۔ اچھا دیکھیے مشکل کام نہیں ہے، میں اپنے اوپر رکھ کے مثال دیتا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اور وہ یہ ہے کہ مثلا اگر میں یہاں پر مجلس پڑھنے آیا اور آپ نے میرا ہاتھ مثال کے طور پر ہاتھ ملایا مجھ سے, پھر ایک اور آدمی آدمی ہاتھ ملایا, اب دو چار لوگوں نے ہاتھ ملایا, تو خود بخود میں سوچنے لگوں گا شاید میں صاحب احترام ہوں. صحیح, اچھا اللہ کے نزدیک صاحب احترام ہوں کیا؟ کیا پتا, نہیں پتا. لیکن چونکہ لوگ کر رہے ہیں, اچھا لوگ بےچارے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی وضع و خطا ایسی تھی, جس وضع و خطا میں آپ آئے تھے اس میں لوگ احترام دے دیتے ہیں. اب ان بےچاروں کو کیا پتا کہ اندر کیا ہے, تو انہوں نے بھی اوپر سے دیکھ کر احترام دیا, آپ نے بھی ان کے دیے ہوئے احترام کو دیکھ کر سمجھا میں اندر سے بھی صاحب احترام ہوں. اچھا اب یہ پزل سالو کیسے ہوگا؟ پزل ایسے سالو ہوگا کہ آپ یہ سوچیے کہ جو اللہ کے نزدیک صاحب احترام ہوتا ہے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں, وہ شرائط آپ کے اندر ہیں. یہ جو اوپر اوپر کا گیم ہے یہ تو چلتا رہتا ہے, انسان تو فرعون کو بھی احترام دے دیتے ہیں بھائی, اس کا کیا بھروسہ؟ آپ اپنے اندر کو جا کے چیک کریں کہ اس کے اندر صاحب احترام, اللہ کی طرف سے صاحب احترام ہونے کی کوئی چیز ہے کیا یہاں پر؟ تو آپ کو اپنے لفظوں کے کھیل میں نہیں جانا ہوتا, آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے. اچھا وہ کیسے چیک کریں گے؟ مثلا اگر مجھ سے کوئی پوچھے آپ کی زندگی کا ہدف کیا ہے, میں نے اعلیٰ ترین اہداف بتا دیے, حجت خدا کی نصرت کروں گا, میں یہ کروں گا, میں میری زندگی کا ہدف ہے. تو اب مجھ سے کوئی کچھ باتیں پوچھے اور وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, تو اس سے یہ پتا چلے گا کہ بھئی واقعا ہدف یہ رہا بھی ہے یا نہیں رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ محمد. اپنے آپ سے پوچھے گا, میں اپنے آپ سے پوچھوں تمہیں زندگی میں کیا کیا پا کر سب سے زیادہ مزہ آتا ہے, کیا پا کر سب سے زیادہ مزہ آتا ہے, کس چیز سے سب سے زیادہ مزہ آتا ہے؟ ایکچولی جس چیز پر تمہیں زندگی میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے وہ تمہاری زندگی کا ایک ہدف ہے. صحیح ہے, تو مثال کے طور پر اب میں تھوڑا سا, آپ کو پتا ہی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں مزاج میں تھوڑا سا, آپ خود ہی کہنا جو بھی سیٹ کرنا چاہیں آپ سیٹ کر لیجیے, میں کچھ نہیں کہوں گا. اس میں یہ ہے کہ مثلا فرض کریں ابھی آپ کو بیٹھے بیٹھے اگر یہ پتا چلے, بیٹھے آپ یہاں بیٹھے اچانک ایک آدمی اندر آیا, کہا وہ آپ صاحب آپ تشریف لائیے, آپ تشریف لائے, اس نے آپ کے ہاتھ میں $1,00,000 کا چیک پکڑا دیا, کہا یہ آپ کا ہوا, صحیح, مزہ آیا نہیں آیا؟ تصور ہی مزہ دے رہا ہے بھائی, وہ کو تصور ہی مزہ دے رہا ہے. حقیقت تو بات کی بات ہے, حقیقت تو پاگل کر دے گی, لیکن یہ تصور بھی مزہ دے رہا ہے. اچھا آپ تو کہہ رہے تھے کہ مثلا حجت خدا کی نصرت میں زندگی کا ہدف ہے, یہ تو $1,00,000 آپ کو اتنی زیادہ خوشی دے رہی ہے, تو یہ تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو یہ بھی ہدف تھا, ورنہ $1,00,000 سے ملنے سے آپ نے حجت خدا کی کیا نصرت کی ہے؟ ابھی کچھ نہیں کیا. تو اگر بس وہی ہدف تھا تو اس پہ خوشی کس بات کی ہو رہی ہے؟ اس کا نصرت حجت خدا سے کیا تعلق تھا؟ بلاجم خوشی ہو رہی ہے؟ نہیں, بلاجم خوشی نہیں ہو رہی ہے, یہ بھی کم از کم ایک ہدف رہا ہوگا, ورنہ یہ خوشی کیوں دے رہا ہے پھر؟ مثلا اگر واقعا آپ کی زندگی میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا تو آپ یہاں پہ تشریف فرما رہیے, ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے, وہ اندر آتا ہے, آپ کے پاس آ کر ہاتھ میں کنگھی پکڑا دیتا ہے, آپ اتنے خوش ہوئے تھے؟ وہ تو شاید آپ اس کے منہ پہ مار دیں گے, میں کیا کروں گا کنگھی کا, یہاں پہ لا کے کنگھی پکڑا دی مجھے. صاف سی بات ہے, اس کا مطلب ہے یہ $1,00,000 بھی بہرحال میری زندگی کے اندر ایک ہدف تھا. چلیے ایک بات پتا چل گئی کہ وہ جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایکسکلوسیولی میری لائف کا ہدف حجت خدا کی نصرت ہے, اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں, میں اسے ایکسیپٹ کر لوں. ہاں یہی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو اس بات پہ خوش ہوگا اس کا کوئی ہدف حجت خدا کی نصرت نہیں ہے. کیوں؟ اگر اسی آدمی کو کسی بھی وجہ سے حتی خواب میں بھی یہ پتا چلے کہ حجت خدا مجھ سے خوش ہے, اس پر بھی بہت خوش ہوگا, اس پہ بھی بہت خوش ہوگا, یہی $1,00,000 پہ خوش ہونے والا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی زندگی میں کم سے کم دو ہدف ہیں, ایک ہدف حجت خدا کی نصرت ہے اور ایک اور ہدف یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. چلیں اب دو ہدف پتہ چل گئے, ایک اور مسئلہ آئے گا, ان میں سے کون سا ہدف پہلا ہدف ہے؟ ان میں سے کون سا ہدف پہلا ہدف ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ اس سے پتا چلے گا کہ اپنے آپ کو ان دونوں کے ٹکراؤ میں لا کر رکھے اور پوچھے میں فطری طور پر کس کا انتخاب پہلے کروں گا، تو پتا چل جائے گا کہ میرا پہلا ہدف کون سا ہے. میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بلکہ جسارت کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بچے نے بڑا خوبصورت سوال کیا، کوئی بتا رہا تھا ابھی میرے خیال میں آپ ہی کے اسکول میں میں وزٹ پہ تھا، انہوں نے کسی ٹیچر نے کہا کہ ایک بچے نے کہا کہ بھائی صفائی نصف ایمان ہے اور شادی کر کے آدھا ایمان سیکیور ہو جاتا ہے، تو شادی شدہ اگر صفائی کر لے تو پورا ایمان پورا ہو گیا، باقی کیا بچا ہے پھر؟ ٹھیک ہے، تو مسائل ہیں پھر آگے، بچوں کے ذہن میں بہت سارے مسائل ہیں. تو اسی طرح کا ایک بچکانہ سوال ہے مجھے کہ آپ صفائی نصف ایمان ہے؟ ہاں بالکل ہے. تو آپ اپنے گھر میں صفائی کا خیال رکھتے ہیں؟ ہاں بالکل رکھتے ہیں، بالکل رکھتے ہیں. اب میں چھوڑ دیتا ہوں کہ یہاں آنے کی بات سے رکھتے ہیں یا وہاں پر بھی رکھتے تھے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ رکھتے ہیں، لیکن اگر میں ایک اور کام کروں اور میں اعلان کروں کہ میں آپ کے گھر آنے والا ہوں، صحیح ہے، میں آپ کے گھر کا صفائی کے اعتبار سے انسپیکشن کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس انسپیکشن کے نتیجے میں اگر مجھے آپ کے گھر کے کسی کونے سے مٹی نہیں ملی تو میں دوبارہ وہی ریوارڈ لے آتا ہوں، $1,00,000 آپ کو ملیں گے. صحیح ہے، اب جو آپ صفائی کریں گے یہ نصف ایمان والی ہوگی. اب تو شاید آپ سجادے کو بھی رگڑ کے صاف کر دیں گے. صحیح ہے، یہ سب باتیں میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ عزیزان محترم، تھوڑا سا پریکٹیکل رہیے گا، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اپنے ہی لفظ کے بچائے ہوئے جال میں خود ہی پھنس چکے ہوں. کچھ اور بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کچھ اور بھی چل رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے کچھ اور بھی اہداف ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں. اچھا، اس میں کیا برائی ہے بھئی؟ ایک آدمی نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کی کچھ لوازمات ہیں، کچھ تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے بالآخر. مثال کے طور پر میں اتنی باتیں کر رہا ہوں کہ میں کمائی نہیں کروں گا، کیا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا، کیا اپنے بچوں کو روڈ پہ لا کے بٹھاؤں گا؟ ظاہر ہے کہ میں نہیں کروں گا، میں بھی تو کمائی کروں گا، مجھے بھی تو اپنے بچوں کو گھر کے اندر ہی رکھنا ہے نا. تو آپ کہیں گے اس میں کیا ہو رہی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہو رہی ہے، میں صرف ایک اور بات کہہ رہا ہوں مجھے کہ جب ٹکراؤ ہو تو کون سا پہلا ہے اس کو جج کرنا پڑے گا. کیوں؟ یہ نہیں ہوگا کہ امام کی نصرت کرنے والوں کا ایسا امتحان نہ ہوا ہو، نہیں، یہ امتحان ہوگا، یہ ایسے سارے امتحان ہوں گے ہمارے. ہمارے پاس ایک عجیب و غریب روایت ہے، عجیب و غریب اس معنی میں کہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ کافی خطرناک ہے. روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فارسی اور عربی میں چھنی کو، قدیم زمانے میں آپ کو یاد ہوگا چاول یا مثلا دال یا آٹا وغیرہ چھنی میں ڈالا جاتا تھا، اس کو چھان لیا جاتا تھا. تو مثال کے طور پر اگر آٹا ہوتا تھا تو آٹا نیچے چلا جاتا تھا اور اوپر اس کے کوڑا جو تھا وہ اوپر رہ جاتا تھا. یا مثال کے طور پر اور کسی اور چیز، کوئی بھاری موٹی چیز ہو تو اس کا جو غلط چیز ہوگی وہ نیچے چلی جائے گی، اوپر اصلی والی رہ جائے گی. اس کو غربال کہتے ہیں، فارسی میں بھی استعمال کرتے تھے قدیم زمانی فارسی میں، اب کم کرتے ہیں، اور عربی میں بھی اس کو غربال کہتے تھے. اجی غربال کے اوپر ایک فعل بنتا تھا، تغربلو، یعنی تم چھانے جاؤ گے. تو ایک روایت نے کہا کہ مثلا حجت کی تشریف آوری سے پہلے ان کے نام پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان کے آنے سے پہلے تم لوگ چھانے جاؤ گے. تغربلو، تم لوگ چھانے جاؤ گے، ثم تغربلو، پھر دوبارہ چھانے جاؤ گے. کیا مطلب پھر دوبارہ؟ آپ نے آٹے کو چھانا، آٹا نیچے چلا گیا، کوڑا اوپر آ گیا، آپ نے کوڑے کو پھینکا، پھر دوبارہ آٹے کو اور باریک چھنی میں ڈال دیا. ثم تغربلو، اب جب ثم تغربلو کریں گے تو کیا جو سوراخ کا سائز ہوگا وہی ہوگا یا اور چھوٹا ہو جائے گا؟ نہیں، اب کیا اور چھوٹا ہوگا. کیوں؟ اگر وہی ہوگا تو دوبارہ چھاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو چھنی کا جو سوراخ ہوگا وہ پتلا کر دیا جائے گا. سما تو غر بلو، تم لوگ چھانے جاؤ گے، سما تو غر بلو، پھر دوبارہ چھانے جاؤ گے، تین دفعہ.
اچھا عربی میں تین کا مطلب تین نہیں ہوتا ہے، عربی میں تین کا مطلب کثرت ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، یعنی بہت چھانے جاؤ گے، بہت چھانے جاؤ گے. تو کہا کہ اتنے چھانے جاؤ گے، اتنا تمہیں چھنی کر دیا جائے گا کہ تم میں سے جو لوگ بچیں گے نا وہ ایسے ہوگا جیسے گندم کے دانے میں سے صرف چھلکا رہ گیا ہو، باقی سب غائب. آپ گندم کے دانے کو سوچئے، اس کا ایک ویٹ ہوتا ہے، اگر اس کا سبسٹنس اندر سے چلا جائے اور صرف چھلکا رہ جائے تو اس کا ویٹ کتنا ہوگا؟ بہت کم رہ جائے گا، مین تو چلا گیا سارا. فرمایا اتنے چھانے جاؤ گے تم میں گندم کے دانے میں سے نا صرف چھلکے رہ جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بار بار ٹیسٹ ہوگے، بار بار ٹیسٹ ہوگے، اور جتنے تمہارے اندر مکسڈ افکار کے لوگ ہوں گے وہ چھنی ہوتے چلے جائیں گے، اور جو بچ جائیں گے وہ کون سے ہوں گے؟ جو بہت ہی پیوریفائڈ، جن کی کوئی مکسڈ آئیڈیالوجیز نہیں ہوں گی، پیور 100% ایک آئیڈیالوجی، وہ بچ جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس مثال پہ واپس آتے ہیں، اس بات پہ جو اب تک کر رہے تھے. دو اہداف والے لوگ چھنی میں سے نکلیں گے، بچیں گے؟ نہیں، دو اہداف والے لوگ چھنی میں نہیں بچ پائیں گے، وہ چھن جائیں گے، علیحدہ ہو جائیں گے. آخر میں کیا رہ جائے گا؟ جن کا ہدف بس خدا ہوگا. یہ دو اہداف والے، دو اہداف والے کون سے؟ جنہوں نے دونوں اہداف کو برابر کی پرائرٹی دی ہوئی ہے. کون سے لوگ رہ جائیں گے؟ جن کی ٹاپ پرائرٹی خدا ہوگا، باقی سب کاٹنے، ان میں اتنی توانائی ہوگی جیسے کسی چیز کے ٹکراؤ میں آئیں گے، سب کو ختم، صرف خدا، یہ باقی رکھنے کی طاقت ہے ان کے اندر. اچھا یہ کرنا آسان ہے کیا؟ نہیں، یہ آسان نہیں ہے، بہت سخت کام ہوتا ہے جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے. بہت سخت ہوگا کہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر کسی خاص موقع کے اوپر اپنے اعلیٰ ترین ہدف کی خاطر باقی سب کو قربان کر دے، باقی سب کو قربان کر دے. اور جب ٹیسٹ میں پڑھتے ہیں جو سید الشہداء کا عظیم الشان جملہ ہے، وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور جب لوگ مصیبتوں میں پڑھتے ہیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان پر گھومنے والا ایک لوتھڑا ہے. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا، اور جب لوگ بلاؤں میں پڑھتے ہیں، امتحانوں میں پڑھتے ہیں، قَلَّتْ دَيَّانُونَ، دین پر عمل کرنے والے، دین کو چاہنے والے لوگ کم رہ جاتے ہیں. اگر دو اہداف ساتھ چل رہے ہو نا تو دیندار بہت ہوتے ہیں، لیکن اگر صرف ایک ہدف رہ جائے، ٹاپ پرائیورٹی جس کی خدا ہے، بس نہیں معلوم ہم لوگ کہاں ہیں، نہیں معلوم ہم لوگ کہاں ہیں، قلت دیانون. اچھا اس کے لیے کریں کیا؟ اس کے لیے کریں کیا؟ آزمائیں کیسے اپنے آپ کو؟ مثال کے طور پر میں ہوں، 30 سال سے طالب علم ہوں، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بہت کچھ کہہ سکتا ہوں کہ میں وہ ہوں جس کا ہدف دین ہے اور کچھ نہیں ہے. عرض کیا، الفاظ کے ہیر پھیر میں ہم سب پھنس سکتے ہیں، تو میں تو بہت زیادہ پھنس سکتا ہوں چونکہ میں زیادہ الفاظ بولتا ہوں. تو میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کروں، اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے بعد کیسے اس ریزلٹ پہ پہنچوں کہ نہیں میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا. تو میں اس کی چھوٹی سی مثال عرض کروں گا، جس کو میں پچھلی مجالس کے اندر آپ کی خدمت میں مثال کے طور پہ عرض کر چکا ہوں کہ ٹیسٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو پریکٹس کیسے دلائی جاتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ، محمد حجل فرجو. کئی مثالیں اس میں کہی جا سکتی ہیں. مجھے کہ مثال کے طور پر یہ دیکھا جائے کہ مجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے دین کے علاوہ، اور ہر آدمی کو کچھ چیزیں پسند ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی کو جو روٹین میں دنیا میں ہوتا ہے، مثلا کسی کو دولت پسند ہوتی ہے، دین پسند ہے، دین پرائیورٹی ہے، لیکن بہرحال دولت بھی پسند ہے. مثلا کسی کو دولت اتنی پسند نہیں ہوتی، طاقت زیادہ پسند ہوتی ہے، اسے طاقت کا نشہ زیادہ ہوتا ہے. جیسے کہ روایات میں ہے نا کہ انسان کے اوپر کچھ نشے طاری ہوتے ہیں، تو ایک دولت کا نشہ ہوتا ہے، ایک طاقت کا نشہ ہوتا ہے، ایک خواہشات کا نشہ ہوتا ہے، خواہشات شہوات کا نشہ ہوتا ہے، اسے مختلف نشے ہوتے ہیں انسان کے اوپر. تو انسان اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرے کہ میری جو ویکنس ہے وہ کہاں پر ہے؟ کون سی چیز ہے جو مجھے چیلنج دے دیتی ہے بعض اوقات دین کے مقابلے میں؟ اپنے اس چیز کو پہچاننے کی کوشش کرے جو اس کی ویکنیس ہے. یہ چیز وہ بدبخت چیز ہے جو مجھے بعض اوقات چیلنج دے دیتی ہے. ٹھیک ہے, پھر کیا کرے؟ آہستہ آہستہ اس کا مقابلہ کرے. اور میں آپ کی خدمت میں وہ کنجوسی کے مقابلے والی داستان تو سنائی تھی, صحیح. اب میں ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, یہ بڑی مشہور ایک کہانی سی ہے. وہ ایک آدمی تھا پاکستانی, ایک رائٹر ہے, اس نے اپنی کتاب میں لکھی تھی, میں نے وہاں سے پڑھا تھا. چونکہ اس رائٹر کی ہر چیز اچھی نہیں ہے, تو میں اگر کسی رائٹر کی ہر چیز اچھی نہیں ہوتی تو میں رائٹر کا نام نہیں لیتا. اگر اس کی ہر چیز, چونکہ پھر اگر میں نام لوں گا تو اس کی ہر چیز لگے گا نا کہ میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں, تو میں اس کا نام نہیں لیتا پھر. تو اس کی ہر چیز اچھی نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں اچھی ہیں. تو اس نے واقعہ لکھا کہ ایک آدمی تھا, وہ کسی پیر ٹائپ کے آدمی کے پاس جاتا تھا اپنے, اس سے اپنے روحانی علاج کرانے کے لیے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں. تو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی اندر داخل ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ فلاں صاحب, مثلا استاد فلاں فلوں جو کچھ بھی, کہ مجھے تکبر کا مرض ہے, میں کیا کروں, مجھے تکبر کی بیماری ہے تو میں کیا کروں. تو وہاں پہ بیٹھک تھی, کافی لوگ آئے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, ان کے چپل باہر پڑے ہوئے تھے. تو یہ جو آدمی آیا اس نے کہا مجھے تکبر کی بیماری ہے, پڑے ان سب کو صحیح کر دیجئے. پھر جو آدمی جوتا اتارے آپ اس کے جوتے کو ہاتھ میں اٹھا کے صحیح جگہ پہ رکھ دیجئے گا. تو اس نے کہا کہ اس سے میرے تکبر کا علاج ہو جائے گا؟ ان کا امید ہے کہ ہو جائے گا, آپ جائیے. تو وہ گیا بےچارہ, اس نے جوتے صحیح کرنا شروع کر دیے. تو ایک اور آدمی بیٹھا تھا, اس کو بھی یہ خیال تھا کہ مجھے تکبر کی بیماری ہے. تو اس نے کہا کہ استاد نے اچھا علاج بتایا. تو وہ بھی اٹھا کہ میں بھی جاؤں گا ذرا جوتے صحیح کروں تاکہ میرا بھی تکبر کا علاج ہو جائے. تو استاد نے دیکھا, اس نے کہا کہ میاں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ استاد میرے اندر بھی تکبر کی بیماری ہے, تو میں جوتے صحیح کروں گا تاکہ مجھے یہ بیماری کا علاج ہو گئے. کہنے گے نہیں, آپ کو اصل میں تکبر کے ساتھ ریاکاری کی بھی بیماری ہے, آپ نہ جائیے گا, آپ کو ریاکاری کی بیماری ہے. تو اب آپ جب جوتے صحیح کریں گے نا تو آپ تکبر کا علاج نہیں کریں گے, آپ ریاکاری بھی کریں گے کہ میں کتنا اچھا آدمی ہوں, میں دیکھو جوتے صحیح کر رہا ہوں. تو یہ پرابلم ہے ہم انسانوں کے ساتھ کہ ہم انسان ایک بیماری کا علاج کر رہے ہوتے ہیں, دوسری بیماری کو اور بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو بہت کوئی واقعی ماہر آدمی چاہیے جو اپنی بیماری پہ صحیح ہاتھ رکھ سکے کہ بھائی اس کا جو اصلی علاج ہے, اس کی اصلی بیماری یہ نہیں ہے, اس کی اصلی بیماری وہ ہے. اور در حقیقت اس میں دو بیماریاں ہیں, یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو اس کو پکڑنا پڑتا ہے کہ بھائی مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میرے اندر کون سی بیماری زیادہ طاقتور بیماری ہے. تو ایسا نہ ہو کہ میں ایک بیماری کا علاج کرتا رہا ہوں اور دوسری بیماری کے اندر میری بیماری بڑھتی چلی جائے, پھر میں ناقابل علاج ہو جاؤں. ٹھیک ہے, اچھا اس کو کیسے میں جج کروں؟ مختلف جگہوں کے اوپر جو علماء اس میں محنت کرنے والے ہوتے تھے, بے انتہا محنت کرتے تھے, بے انتہا محنت کرتے تھے, ذرا ذرا سی بات پر اپنے اوپر گرفت کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ یہ میری ویکنیس تو نہیں ہے. جب ٹکراؤ کا معاملہ آتا ہے میں کہاں پہنچتا ہوں. اور یہ میں نے علماء کا لفظ استعمال کیا, بعض اوقات بہت چھوٹے چھوٹے پیشوں سے تعلق رکھنے والے بہت اچھے لوگ بن جاتے ہیں. ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ ٹکراؤ کے موقع پر بیہیویئر ثابت کرتا ہے انسان کا, نارمل میں ظاہر نہیں کرتا, ٹکراؤ پہ ثابت کرتا ہے. ایک آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. حضرت اللہ مرشی نجفی, شاید دوسری دفعہ اس مجالس کی سلسلے میں ان کا اس میں گرامی آیا. وہ ایک دفعہ کسی مشکل میں پھنس گئے انقلاب سے پہلے, بچے ان کے پاس طالب علم ہوا کرتے تھے اور پیسے نہیں ہو رہے تھے ان کے پاس, ان کو کچھ شہریہ وغیرہ دینا ہوتا تھا, ان کی کچھ مشکلات حل کرنی ہوتی ہیں. تو مشکل میں پھنس گئے, مشکل میں پھنس گئے. انہوں نے کئی لوگوں سے درخواست کی کہ بھائی کچھ کر دو کچھ کر دو, تو کوئی بھی شاید کوئی بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا. تو واقعا مشکل بہت زیادہ بڑھ گئی ان کی. تو وہ مجھے گلیاں یاد ہیں جس میں یہ لوگ چلا کرتے تھے. قدیم زمانے کا جو قوم تھا اس کی ٹیڑی ٹیڑی گلیاں ہوا کرتی تھیں, بہت خوبصورت لگتی تھیں. اسے آرکیٹیکچر کے حساب سے شاید بہت ہی خراب تھیں, لیکن یہ کہ اس کا اپنا ایک عجیب و غریب لطف تھا. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہمارے بعض انجانے یا کم خبر دوست احباب ان علماء کو گالیاں تک بھی دیتے ہیں, صحیح. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ صبح کو نکاح کرتا تھا, ان گلیوں میں سے گزرتے ہوئے ایسا بھی دیکھا جو آج مرجع تخلید ہیں کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ مجھ جیسے بچے کو بھی سلام کرنے میں وہ پہل کریں. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں ذاتی تجربے سے دیکھا ہے. اور جب میں ان لوگوں کو اپنے بے خبر دوستوں کے ہاتھوں گالیاں پڑتے دیکھتا ہوں نا تو میرا دل بہت جلتا ہے کہ تم جن کو گالیاں دے رہے ہو تم ان کو پہچانتے بھی نہیں ہو, وہ کر کیا رہے ہو, تم اپنے لیے کیوں جہنم بنا رہے ہو, ایسی حرکتیں مت کرو. لیکن اب کون سمجھا سکتا ہے, مشکل پڑ جاتا ہے. تو بہرحال ایسا ہی تھا. تو آئے چلے مرشی نجفی انہیں گلیوں وغیرہ میں سے ہو کے آیا کرتے تھے, تو وہ جب ان کو کوئی نہیں ملا ساتھ دینے والا, وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو ان کو یاد آیا کہ گلی میں ایک قصاب ہے گوشت بیچنے والا. آپ کو پتا ہے پہلے زمانے قصاب کیسی دکان ہوا کرتی تھی ایک, تو کہنے گے وہ گوشت بیچنے والا بڑا احترام سے دیکھتا تھا اور وہ سلام کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اسی سے کہوں کہ شاید اس کے بعد کچھ چار پیسے نکل آئے تاکہ اس مصیبت سے تو جان چھوٹے. تو اس قصاب کو انہوں نے کہلوا کے بھیجا. تو یہ سید بزرگوار اور مرقد قوم کی واقعا خدمت کرنے والے, صبح دوپہر شام نماز پڑھانے والے. تو انہوں نے اس کو کہلوا کے بھیجا قصاب کو کہ اس سے کہنا کہ میں مشکل میں ہوں, اگر کر سکے تو کچھ کر دے. اتنا بڑا آدمی کسی کو کہلا کے بھیجے, ذرا سا میں روکتا ہوں ایک بریکٹ میں رکھے ہوئے بریکٹ میں, اللہ کرے بھول نہ جاؤں کہیں. میں ایک دفعہ فیصل آباد گیا, فیصل آباد ایک صاحب ہے ان کے گھر پہ رکا, تبلیغ کے لیے گیا تھا ماہ رمضان کی, بھی بچوں کے ساتھ گیا تھا بہت پہلے 98 تقریباً. وہ ان کے گھر میں گیا, میری وہی عادت تھی پولیٹیکل سائنسز اور خبریں دیکھنا. تو میں نے دیکھا ان کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ برادر ابھی گھر میں ٹی وی نہیں ہے, مجھے کبھی کبھی خبریں دیکھنی ہوتی ہیں. اس نے کہا آپ کہیں تو میں لا دیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے, ہر گھر میں ٹی وی ہوتا ہے, آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو کہنے لگے کہ مولانا ایسا ہوا کہ جب 60s میں یا پتہ نہیں ارلی 70s میں ٹیلی ویژن آیا تو میں اس زمانے میں آیت اللہ خمینی کی تقلید کرتا تھا. تو مجھے پاکستان میں کم کوئی ملا جو اتنا پہلے بھی کسی کی تقلید کرتا تھا. صحیح کہنے لگا میں اس زمانے میں آیت اللہ خمینی کی تقلید کرتا تھا. آیت اللہ خمینی اس وقت مثال کے طور پر عراق میں تھے. تو جب یہ ٹیلی ویژن آیا تو میں نے ان کو ایک خط لکھ کے بھیجا, دار ای میلز وغیرہ کا دور نہیں تھا, تو خط لکھ کے بھیجا. اور اس میں میں نے ان سے کہا کہ محترم آیت اللہ ہمارے ملک میں ایسی ایک چیز, تو اس وقت لکھنا چاہیے تھا ایسی ایک بلا آئی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے, آپ مجھے تقلید میرے آپ مجھے فرمائیے کہ میرے لیے اس کو خریدنا جائز ہے یا نہیں ہے, گھر میں رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو کہنے گے انہوں نے جواب لکھ کے بھیجا کہ میں تمہیں باپ ہونے کے ناطے کہوں گا کہ بیٹا اس کو مت رکھنا. کہنے گے میں ان کے جواب سے سمجھ گیا کہ فقہ میں شاید حرام نہیں ہوگا. کہنے گے اس آدمی نے مجھ سے کہا, I really appreciate that, کہ اس نے کہا مجھ سے کہ لیکن اتنے بڑے آدمی نے مجھے بیٹا بنایا تھا تو میں نے اس کے احترام میں آج تک ٹی وی نہیں خریدا. کہنے گے اتنے بڑے آدمی نے مجھے بیٹا بنایا, تو انہوں نے کہا نا کہ میں باپ ہونے کے ناطے, تو اس نے کہا اتنا بڑا آدمی مجھے بیٹا بنا رہا تھا تو میں نے کہا کہ اب میں ناخلف بیٹا نہیں بنوں گا, میں تابعدار بیٹا بنوں گا, تو اپنے باپ کی بات مانوں گا. اور میرا باپ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ مت خریدنا, تو کہنے کا میں نے ٹی وی نہیں خریدا, میں نے نہیں خریدا. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا کہ اتنا بڑا آدمی اگر آپ کو کچھ کہہ رہا ہو تو پھر ہمیں نسبت کا خیال رکھنا پڑتا ہے, ہمیں نسبت کا خیال رکھنا پڑتا ہے. دیکھیے گا دنیا ہمیں کس سے منسوب کر رہی ہے اور اس نسبت کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی. تو جو قصاب تھا اس کو انہوں نے کہلوا کے بھیجا کہ بھائی اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو ذرا بھیج دو میرے لیے اس وقت. تو وہ قصاب بڑا خوش ہوا کہ مثلا اتنے بڑے آدمی نے کہلا کے بھیجا ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے جو لنگ باندھتے ہیں, لنگ کیا کہتے ہیں, لنگ کو لنگ کہتے ہیں, ہاں جی, تو وہ لنگی جس کو اردو پنجابی میں کہتے ہیں, تو وہ جو لنگ باندھتے ہیں اس نے پھیلائی, قصائی باندھتے ہیں جانور وغیرہ کاٹنے کے لیے, تو اس نے پھیلائی اور جو گلہ تھا جس میں پیسے اسے ڈالتے ہیں وہ سارا اس کے اوپر الٹا کھٹ 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 کیا کہ سارے سکے پیسے جتنا ہے سب نکل جائے, سب نکل گیا اس کے اوپر. اس کے بعد ایک بندے کو بھیجا اور کہا کہ یہ پوچھ کے آؤ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں. معلوم کروایا فلاں چیز بیچ دو، جاؤ یہ بھی بیچو یہ بھی بیچو. وہ جناب اس نے اپنا سب کچھ خالی کیا، چیک بنایا، لونگ کے اوپر رکھا، لونگ کو گرا لگائی اور ایک عجیب جملہ کہا، کہا سید سے کہنا آپ کے جد امجد کی قسم جو کچھ تھا میں نے دے دیا. کہا سید سے کہنا آپ کے جد امجد کی قسم جو کچھ تھا میں نے دے دیا. صحیح ہے، یہ آدمی دیندار ہے. نہ اس وجہ سے کہ اس نے پیسہ دیا ہے، نہیں، اس وجہ سے کہ اس نے ٹکراؤ میں اپنے دین سے بڑھ کر کسی چیز کو نہیں پایا. یہ آدمی ٹاپ کلاس کا دیندار ہے، اتنا بڑا دیندار ہے. آوا جان آو مہرشی نجفی کے پاس آدمی لنگ لے کر آیا اور یہ جملہ اس کا سنایا. آیا مہرشی نے کیا کیا، ہاتھ اٹھائے اور کہا خدایا مہرشی کو ایسے دیندار کے ساتھ محشور کرے، نہ کہ اس کو مہرشی کے ساتھ محشور کرے، کہا مہرشی کو ایسے دیندار کے ساتھ محشور کر دے خدایا جو اپنے دین کے ٹکراؤ میں کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا، ایسا اپنے دین کے لیے مر جاتا ہے. اور ظاہر ہے یہ کام مشکل ہے، کام بہت مشکل ہے، ہمیں بہت پریکٹس کرنی پڑے گی تاک تب کہیں جا کر ہمیں کسی ایسی ایک جگہ کے اوپر پہنچ پائیں گے. اور میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مثلا اگر اتنی پریکٹس کرنی پڑے گی چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ذریعے سے، جہاں پر ہمیں معلوم ہو کہ نہیں دیکھو یہ جو ہے یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا پرستی ہے. چونکہ دنیا پرستی ہے اس کو چھوڑ دو، جانے دو، اس کے اندر اپنے آپ کو مت پھنساؤ. کہنا آسان ہے، نہ میرے لیے کرنا آسان ہے نہ آپ کے لیے کرنا آسان ہے. کہنا تو میرے لیے آسان تھا، کہنا آسان ہوتا ہے، تو آپ کیا کریں اور میں کیا کروں. ہم سب لوگ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر. یہ اس کا مقابلہ چل رہا ہے، دین کی خاطر چھوڑ سکتا ہوں؟ دیر تو نہیں لگ رہی، برا تو نہیں لگ رہا، اب مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یہ ساری بات ہے. ان سب باتوں سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد، معجل فرج. حتی الامکان میں کوشش کر رہا ہوں کہ کانسیپٹ آپ کے لیے کلیئر ہو، عمل کرنا بھی آپ کے لیے کلیئر ہو. بعض اوقات کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، وہ جو روڈ میپ ہوتا ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا. اچھا، مجھے تھوڑا سا احساس ہے کہ شاید روڈ میپ ابھی آپ کے لیے اتنا کلیئر شاید نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ جو کانسیپٹ ہے، میں چونکہ گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس سے زیادہ میں اگر ٹائم لگاؤں گا تو بہت زیادہ ہو جائے گا. جو روڈ میپ ہے وہ کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جہاں ٹکراؤ میں آتی ہوں اپنے آپ کو جج کر کے دیکھیں. میں مثال ایسی عرض کر رہا ہوں، مثلا میں کہیں بھی بیٹھا ہوں، اپنی طرف سے رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں کہیں بھی بیٹھا ہوں، لوگوں میں کچھ باتیں چل رہی ہیں، صحیح ہے، جو باتیں چل رہی ہیں میں اس کا ایکسپرٹ ہوں، میں اس کا ایکسپرٹ ہوں، اور اگر میں بیچ میں دخالت دوں تو میں اس جگہ کا آئی بال بن جاؤں گا، ساری نظریں میری طرف جائیں گی اور میری پرسنالٹی جو ہے وہ پھوون ہو جائے گی، یہاں پہ ثابت ہو جائے گی کہ میں ٹاپ پر ہوں. ٹھیک ہے، خاموش رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟ کتنا میرا دل چاہے گا اندر جاؤں اور ثابت کروں کہ میں سب سے بہتر ہوں، اور اچانک میرے ذہن میں آئے کہ نہیں، یہ خدا کی خاطر نہیں ہے، یہ اللہ کی خاطر نہیں ہے، یہ اپنی خاطر ہے، سارا یہ ڈرامہ اپنا ہے. تبھی میں ایک اور کام بھی تو کر سکتا ہوں. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ تو پھر آپ نے ہدایت کا موقع چھوڑ دیا، یہ تو پھر ایک اور کام کروں، کسی ایک کو خاموشی سے کہہ دوں کہ اصل یہ ہے. میں ایک بندے خدا سے بہت سیکھنے کی کوشش کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم میں سیکھ پایا نہیں سیکھ پایا. وہ بندہ خدا کیا کرتا تھا، وہ بہت سارے اچھے کام کرتا تھا. مثلا اس نے ایک علاقے کے اندر 25-30 دینیاز سینٹر چلائے ہوئے تھے، 25-30 دینیاز سینٹر چلائے ہوئے تھے، ان کو بجٹ کرتا تھا، فائنینس کرتا تھا، اس کی ساری کیئر کرتا تھا. اس کے بعد جب اس علاقے میں جاتا تھا اور مثال کے طور پہ کہتا تھا میں فلاں کی طرف سے آیا ہوں جو یہ دینیاز سینٹر چلاتا ہے، صحیح ہے، تو اب سوچنے والے جو سنتے تھے وہ کہتے تھے اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون چلاتا ہے، کون چلاتا ہے؟ کہتے وہ جو بندہ ہے نا وہ چلاتا ہے. آپ کون ہیں؟ میں تو اس کی طرف سے آیا ہوں امتحان لینے کے لیے. صحیح ہے، آپ اپنے اچھے کام کا کریڈٹ دوسرے کو دیں آپ کو برا تو نہیں لگتا، اگر لگتا ہے اس کا مطلب ہے خدا کے ساتھ بندے بھی کچھ آپ ویلیو دے رہے ہیں، میرے جیسے بھی ویلیو دے رہے ہیں. مثلا اگر کوئی مجھ سے یہ کہے، میں اور ایک اور مثال لگتا ہوں، مثلا مجھ سے کہے، میں روڈ میپ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے لیے، مجھ سے کوئی یہ کہے کہ میں نے فلاں بات سنی ہے، اچھا فرض کریں مجھے یقین ہے کہ یہ بات میں نے ہی کہی ہے، صحیح ہے، تو کیا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ جو آپ نے سنی ہے نا، جو آپ اتنے فخر سے کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں نے کہی تھی؟ آپ کا دل چاہے گا؟ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے یہ بات خدا کے لیے نہیں کہی ہے، خدا کے لیے نہیں کہی ہے. یہ محنت اپنے نفس کے ساتھ کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر ہمیں پتا چلے گا ہم خدا کے لیے خالص ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ان معاملات کے اندر کچھ لوگوں نے بہت محنت کی ہے. مثلا آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کے گھروں کے اندر مفاتیح الجنان نام کی کتاب موجود ہے، جو 30 سال پہلے 40 سال پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، یہ ابھی آئی ہے. 30 سال کے اندر بہت اچھی اچھی تبدیلیاں ہوئی ہیں، بہت اچھی تبدیلیاں ہوئی ہیں. یہ جو شیخ عباس قمی تھے، یہ اس خلوص کو حاصل کرنے کے ماہرین فن میں سے ایک تھے، بہت استاد اس معاملے کے اندر. اور کتابیں ایسی لکھی جاتی رہتی ہیں، دعا کی ایسی کتابیں لکھی جاتی رہتی ہیں. کیا وجہ ہوئی کہ خدا نے اس کتاب کا انتخاب کیا، دنیا کے ہر شیعہ کے گھر میں پہنچا دیا؟ کوئی تو کارنامہ ہوگا. ان صاحب کا کارنامہ کیا تھا؟ یہ مفاتیح الجنان جو انہوں نے کتاب لکھی، یہ ان کی حیات میں ہی کافی مشہور ہو گئی تھی، ورنہ زیادہ تر مصنفین کی کتابیں مرنے کے بعد زیادہ مشہور ہوتی تھیں. اس زمانے میں چونکہ اسپیڈ تھوڑی سلو ہوتی تھی، لیکن ان کی یہ کتاب ان کی حیات میں ہی اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ عراق پہنچ گئی تھی اور لوگ اسے کاپیز کر رہے تھے. تو ایک دفعہ یہ کہیں زیارت پہ گئے عراق، وہاں پہ عراق میں زیارت میں گئے تو ایک مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی کے ہاتھ میں مفاتیح الجنان تھی، کوئی طالب علم تھا، اس کے ہاتھ میں مفاتیح الجنان تھی، وہ اس سے دعائیں پڑھ رہا تھا. تو شیخ نے پوچھا، شیخ عباس قمی نے جن کی کتاب تھی، انہوں نے پوچھا یہ کون سی کتاب ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں مفاتیح الجنان، اور یہ کتاب مفاتیح الجنان ہے، اور کیا کتاب ہے، اتنی اچھی کتاب ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. شیخ عباس قمی نے کہا کہ اتنی کوئی خاص بھی نہیں ہے، ایسی کوئی خاص بھی نہیں ہے، اتنی تم تعریفیں کر رہے ہو، ایسی کوئی خاص بھی نہیں ہے. وہ لڑنے لگا، تمہیں کیا پتا، تم بے کو بعد میں تمہیں کتابوں کی تمیز ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں کتاب کوئی خاص نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے، ایسی بات نہیں کرنا. لوگ اس کے پاس گئے، بے کو بعد میں کچھ ایک عباس قمی ہے، کس سے لڑ رہے ہو تم؟ یہ لوگ اتنے متوازے تھے. شیخ عباس قمی کے والد بیان کرتے ہیں، ان کے والد جو تھے وہ ایک جگہ کے اوپر مسجد میں مغرب عشاء کے درمیان کھڑے ہو کر، وہ ایک کسی جماعت میں جاتے تھے، ان کے والد کسی جماعت میں جاتے تھے، وہاں پہ ایک اور مولانا مغرب عشاء کی نماز کے درمیان، جماعت کے درمیان کھڑے ہو کر کچھ درس دیا کرتے تھے، وعظ کیا کرتے تھے. ان کے والد کو وہ وعظ بہت اچھا لگتا تھا، اچھا وہ جو بندہ خدا وعظ کرتا تھا، وہ شیخ عباس قمی کی کتاب سے کرتا تھا. شیخ عباس قمی نے کتاب لکھی تھی، اس کتاب سے وہ بندہ خدا وعظ کرتا تھا، اور وہ وعظ ان کے والد کو بہت اچھا لگتا تھا. تو ایک دن واپس آئے گھر پہ، ان کو وہ وعظ بہت اچھا لگا ہوا تھا، تو اپنے بیٹے سے آ کر کہنے لگے کہ بیٹا تم اتنی کتابیں لکھتے ہو، کاش تم اس ہمارا جو وائز ہے نا اس کی طرح کوئی کتاب لکھ دیتے نا، وہ اتنی اچھی ماز کرتا ہے، اتنا اچھا نصیحت کرتا ہے. اچھا شیخ عباس کو بھی پتا تھا میری کتاب سے کرتا ہے، صحیح. اپنے والد نے جب بہت سنا نا، بیٹا تم اتنے بڑے عالم، تم بھی کچھ ایسی کتاب لکھ دیا کرو، تم بھی تو کچھ کیا کرو، تو کہنے لگے آپ دعا کریں خدا مجھے توفیق دے. ایک دفعہ بول کے نہیں دیا کہ بابا جان میری کتاب ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں، میری کتاب سے ہے وہ. ایک دفعہ بول کے نہیں دیا اپنے ابا کو، کہا نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے، خود نمائی ہے. یہ لوگ اتنے محتاط تھے. آپ کے پاس شاید ایسے جنگ آئے گی نہیں، آپ کے پاس شاید کسی اور ٹائپ کی جنگ آئے گی، آپ کی جنگ کسی اور ٹائپ کی ہوگی. مثلا آپ نے کہیں فائنانس کیا کسی پروجیکٹ کو، بہت اچھا چل رہا ہے، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور لوگ پوچھ رہے ہیں وہ جو پروجیکٹ ہے نا اچانک، ہاں ہاں ہم نے کیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس میں آخرت کے لیے کچھ نہیں بچا ہے، اب یہ جا چکا ہے. تھوڑا سا خیال کریں گے، اپنے خلوص کو بڑھائیں گے، اور اس خلوص کو بڑھانے کے نتیجے میں صرف خدا تک پہنچا لیں، تب ہم لوگوں کو کچھ کامیابیاں نصیب ہونی ہیں. میں نے پہلی آپ کی خدمت میں جب اس سلسلے کو شروع کیا تھا تو کہا تھا پہلی شرط خلوص ہے, اور اختتام پر لا کر پھر ہم نے اسی پہلی شرط کے اوپر ہی اختتام کیا کہ ہمیں یہ چاہیے, اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکے گا. یہ دین کا کام ہے, یہ کوانٹٹی سے نہیں ہوتا ہے, یہ نمبر سے نہیں ہوتا ہے, یہ کوالٹی سے ہوتا ہے. اور اس کی کوالٹی میں کوئی نمائش نہیں چاہیے. اس کی کوالٹی میں جو پہلی چیز چاہیے وہ یہ سنسیریٹی چاہیے, اس میں خلوص چاہیے. اور بس چونکہ آج اس سلسلے کی یہاں پہ آخری مجلس ہے اور میرے ذہن بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں, ظاہر ہے ہم لوگوں کو رٹی بھی ہوتی ہیں بہت سارے سالوں سے, تو وہ ان چیزوں میں سے ایک چیز جو آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, بالکل آپ کا ہمدرد بھائی بن کر جو بھی اس سلسلے میں آپ فرمائیں, وہ یہ ہے کہ اپنی کسی بھی کامیابی پر بہت خوش مت ہوئیے گا, کیونکہ اس سے بڑے امتحانات باقی ہوں گے. اپنی کسی بھی ناکامی پر ناامید بھی مت ہوئیے گا, چونکہ خدا کریم ہے, خدا کریم ہے. ہم لوگ کبھی کسی ناکامی سے ناامید ہو جاتے ہیں, نہیں دونوں میں سے کسی چیز پہ نہ ہو, نہ کامیابی پہ بہت خوش ہو کہ آج تو میں نے تیر مار دیا, نہیں تیر نہیں مارا, چھوٹا سا ایک کام ہوا ہے, اور نہ ناکامی پر ناامید ہو جائے. بس خدا نہ کرے نعوذ باللہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا اور میں کہوں بس اب تو معاملہ ختم ہو گیا, نہیں, گناہ تو گناہ ہے, گناہ تو غلط ہوا ہے, لیکن ناامیدی اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ناامید نہیں ہوگا, خدا کریم ہے. کریم کی کیا, کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے معافی مانگو معاف کر دیتا ہے, خدا کریم ہے. مجھے اپنے جیسے لوگوں سے ایک ڈر ہوتا ہے, ہم لوگ کبھی کیا کرتے ہیں, ہم لوگ بشارت میں کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں, کبھی نظارت میں آگے بڑھ جاتے ہیں, کبھی بشارت میں آگے بڑھ جاتے ہیں, لوگوں کو اتنا خوش کر دیتے ہیں کہ لوگ گناہ پہ جری ہو جاتے ہیں, اور کبھی نظارت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں, ڈرانے میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ رحمت خدا سے نا امید ہو جاتے ہیں. نہ ہمیں بشارت میں اتنا آگے بڑھنا چاہیے, نہ ہمیں نظارت میں اتنا آگے بڑھنا چاہیے, کس جگہ پہ رکھیں؟ بہن بہن رکھیں. نہ کامیابیوں سے اتنا خوش ہوں کہ سمجھے ہم نے پتہ نہیں کیا تیر مار لیا, نہیں, دنیا بہت بڑی ہے, اللہ کے راستے میں بہت منازل ہیں, میں نے شاید ایک ذرا سا ٹچ کیا. اور نہ یہ سوچیں کہ کسی گناہ کی بات کہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا, نہیں, معاملہ ختم نہیں ہوا, خدا کریم ہے, کریم ہے, خدا بخشنے والا. محنت کرتے رہے, چاہے تھوڑا سا ہی تبدیل کرے, لیکن حوصلہ نہ ہارے. اس منزل پر, اس مقام پر, اس امتحان میں کوشش جاری رکھے. انسان بہت سارے مراحل سے گزرتا ہے, کوشش جاری رکھے تو یہ سب ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین, خدا نے ہم لوگوں کو سید الشہداء کا وسیلہ دیا ہے. خدا نہ کرے اگر امام حسین تک نہ پہنچتے, کیا ہوتا ہمارا؟ واقعا خدا نے کتنا لطف و کرم کیا, سید الشہداء کی بارگاہ تک پہنچا دیا, کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر اس بارگاہ تک نہ پہنچتے, نہیں معلوم کس باغی تاغی کے پیچھے چل رہے ہوتے, کس بے ہدف کام کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے, نہیں معلوم کیا ہوتا. پروردگار عالم کا احسان ہوا, سید الشہداء کے در پہ پہنچا دیا. نہ صرف سید الشہداء کے در پہ ہمیں جاننے والا پہنچایا, بلکہ چاہنے والا پہنچایا, یہ بڑی بات ہے. انسان بہت ساری چیزیں جانتا ہے لیکن محبت نہیں کرتا. شاید ہم لوگ قرآن کریم کو جانتے ہیں لیکن قرآن کریم سے شاید محبت نہیں کر پا رہے, لیکن الحمدللہ رب العالمین کم سے کم اپنے دلوں کے اندر بھی ٹٹو لیں تو سید الشہداء کی محبت کو پا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, سید الشہداء کو چاہتے ہیں, اور یقیناً یہ محبت بہت ساری فیوز اور برکات کا سبب ہے. ان میں سے ایک قرآن کی محبت بھی ہے کہ جو سچا دل ہوگا سید الشہداء کا, چاہنے والے کا, وہ خود بخود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی کے تحت اس ثقل اکبر دوسرے ثقل تک بھی پہنچ ہی جائے گا. تو خدا نے سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائیے. سید الشہداء کی محبت فضیلتوں کی محبت ہے، یہ فضیلتوں کی محبت ہے. عزیزان محترم، اگر چند جملے مصائب کے میں عرض کرنا چاہوں آپ کی خدمت میں، تو ہم طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے بعض اوقات اپنے اندر کہ سید الشہداء کے اوپر جو کیفیتیں طاری ہو رہی تھیں، یہ کیفیتیں کیسی کیفیتیں تھیں. میرا اپنے خیال ہے کہ شاید اچھا مصائب پڑھنے والا جب تک سید الشہداء کے دل کو نہیں سمجھے اچھا مصائب نہیں پڑھ سکتا. اس کو سید الشہداء کے دل کو دیکھنا چاہیے کہ سید الشہداء کے دل کے اوپر کیا بیت رہی تھی، جو ناممکن ہے، ہم نہیں کر سکتے یہ کام. لیکن طالب علم ہونے کے ناطے اپنے طور پہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، میں خود بچوں کا باپ ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جب سید الشہداء علی اکبر کو الوداع کر رہے تھے وہ کوئی بہت عجیب و غریب وقت ہوگا. یہ جو جوان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس تھے، انہوں نے شہادتوں کے لیے ہی پالے تھے، کسی اور ہدف سے نہیں پالے تھے، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے ہی پالے تھے. یہ ہم سب کو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن خدا نے سید الشہداء کو کامل باپ بنایا ہے، اور باپ ہونے کے ناطے کچھ محبتیں سید الشہداء کے دل میں کمال کے اوپر پہنچی ہوئی ہیں. اور ایک اور معاملہ یہ ہے کہ علی اکبر صرف حسین کے بیٹے نہیں ہیں، شبیہ رسول بھی ہیں، شبیہ رسول بھی ہیں. تو رسول اللہ کی جو محبت سید الشہداء کے دل میں تھی، اپنے نانا کی محبت، وہ خود بخود علی اکبر کی طرف بھی سرایت کر رہی تھی، علی اکبر کی طرف سرایت کرتی تھی. یا سید الشہداء اور حضرت علی اکبر کے درمیان جو تعلق تھا وہ کئی پہلوؤں سے بہت عجیب تعلق تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی اکبر صرف جسم اور شکل میں شبیہ رسول نہیں تھے، خلقاً وخلقاً اپنے اطوار میں، کردار میں بھی شبیہ رسول تھے، اشبہ الناس سب سے زیادہ شبیہ تھے رسول گرامی سے. تو ایک عجیب معاملہ تھا. اور یہ جو معاملہ تھا کہ سید الشہداء اور سید اکبر کا کیا رابطہ تھا، یہ تو ہمیں شاید تھوڑا بہت سمجھ میں آیا، لیکن ایک اور رابطہ سمجھنے میں کسی کو دشواری نہیں ہوگی، اور وہ کون سا ہے؟ وہ یہ کہ بی بی زینب اور علی اکبر کا کیا رابطہ تھا. جو ماں کو سمجھتا ہے نا وہ اس کو سمجھ جائے گا، جو ماں کو سمجھتا ہو کہ ماں کس طرح پالتی ہے اپنے بچے کو، وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ علی اکبر اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا رابطہ کیا رابطہ تھا. بیویوں کو کتنی امیدیں تھیں علی اکبر سے، یہ تعلق کیسا تعلق تھا. ہمارے پاس روایت موجود ہے جس کو علماء گرامی ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ جب علی اکبر نے خواتین کے خیمے سے الوداع کیا تو 7 دفعہ پردہ اٹھا اور 7 دفعہ پردہ گرا. ممکن ہے کوئی جوان بچہ ایسا بیٹھا ہو جس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے، تو ہوتا ہی تھا کہ آج علی اکبر جب الوداع کرتے تھے اور دروازے سے باہر نکلنے لگتے تھے تو کوئی اور بی بی علی اکبر کو تھام دیتی تھی اور کہتی تھی بیٹا علی اکبر ایک دفعہ. عجیب معاملہ ہے. اور میں علامہ ذیشان حیدر جوازی صاحب اللہ مقامہ کے بیان کے اوپر انحصار کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب آخری دفعہ علی اکبر نکلنے لگے تو کسی نے اکبر کی ابا کا دامن پکڑا. فرمایا یہ کوئی بچی ہوگی جو قبر میں چھوٹی ہے، دامن پکڑا ابا کا. علی اکبر عجیب طریقے سے باہر نکلے. اور میں پھر دوبارہ مولانا صاحب کے ایک اور جملے پہ اکتفا کروں گا. انہوں نے کہا کہ علی اکبر خواتین کے خیمے سے ایسے نکلے جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. بڑے گھر سے جنازہ نکل گیا. یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہم لوگوں کو. یہ محبت کو بہت شدید محبت ہو رہی ہوگی. میں مختصر کروں گا صرف سید الشہداء کے بارے میں. ایک اور روایت ہمارے پاس موجود ہے، ہم سید الشہداء کی درد کی کیفیت کو احساس نہیں کر پائیں گے، ہمارے سینے پھٹ جائیں گے اگر ہم پر اس درد کی کوئی جھلک بھی آ گئی. لیکن ایک عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے جس میں بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء نے جب علی اکبر کی گرنے کی آواز سنی تو اکبر سے کہا کہ بیٹا اپنے بابا کو بلاتے رہو، تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. بالکل قرین قیاس ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی بوڑھے سے پوچھے کہ جوان کے مرنے کا ٹائم آتا ہے، آیا دکھائی دیتا یا نہیں دکھائی دیتا؟ نہیں دکھائی دیتا ہوگا. نہیں دکھائی دیتا ہوگا. سید الشہداء علی اکبر کے کنارے پہنچے، ایک جملہ ارشاد صاحب، یہ جملہ مستند ہے، مقاتل کے اندر موجود ہے، وہ جملہ عجیب جملہ ہے. جملہ ارشاد صاحب اکبر سے فرمائے وہ حالت دنیا بعد خلافہ، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں. جملے کا مطلب کیا؟ اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں. بی زینب صرف دروازے تک آئی، بی زینب میدان جنگ تشریف نہیں لائی، بی زینب خیمے کے دروازے تک آئی. سید الشہداء نے بی زینب کو دیکھا اور کہا بہن آپ باہر مت آئیے گا، جب تک حسین زندہ ہے آپ باہر مت آئیے گا. سید الشہداء یہ نصیحت بی بی زینب کو پہلے بھی کر چکے تھے، اور بی بی زینب اپنے بھائی کی نصیحت کے خلاف کام نہیں کر سکتی تھی، کبھی نہیں کر سکتی تھی، تو کیوں خیمے کے دروازے تک آئیں؟ تو علماء بیان کرتے ہیں وہ چاہتی تھی اکبر کے لاشے کو نہ دیکھے، میرا بھائی مجھے دیکھے اس لاشے سے نظر تو ہٹے، اپنے بھائی کے دل کی غم کو دیکھ رہی تھی. عجیب شعر پڑھتے تھے علامہ صاحب اس موقع پر، لاشا برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھالو. لاشا برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں. سلام اللہ علیک یا عبداللہ، سلام اللہ علیک یا زینب الکبریٰ، السلام علیک یا صاحب الاصل والسلام. لعنت الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلب.
جب گھر سے جواں بیٹا مرنے کو چلا ہوگا، لیلا کی امیدوں کا کیا حال ہوا ہوگا، جب گھر سے جواں بیٹا مرنے بڑا ہوگا لیلا کی امیدوں کا کیا حال ہوا ہوگا جب گھر سے جواں بیٹا مرنے کو چلا ہوگا